بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه إسبياري أور عزيم بالسالك الشرح قدر سجاريه هم پہنچے السبب السادس پر، سادس ہو گیا نا، ہاں چھٹا ہو گیا، سابع پر آج. شیخ صاحب فرماتے ہیں السبب السابع، ساتواں سبب. ہم بات کر رہے ہیں ائمہ اعلام نسل جماعت کے علماء سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے اور حدیث کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسا فتویٰ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو، جس کا امکان موجود ہے، تو ان علماء کا مواخذہ کیوں نہیں ہوتا؟ شیخ صاحب نے یہاں پر 10 وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ یہ اعذار ہیں ان علماء سنت جماعت کے، اور یہ اعذار، یہ اسباب 6 گزر چکے ہیں، 7ویں پہ آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اعتقاده ان لا دلالة في الحديث، جو عالم ہے سن جماعت کا، اس نے حدیث کے خلاف بات کی ہے یا شریعت کے خلاف فتویٰ جو دیا ہے، اس کا اعتقاد ہے، وہ یہ مانتا ہے یا وہ یہ جانتا ہے کہ حدیث جو اسے ملی ہے اس کے اندر دلالت نہیں ہے اس مسئلے کی جس کے متعلق اس نے بات کی ہے، اور اس نے حدیث کے خلاف بات کی ہے. یعنی غور سے سنیں، اسے حدیث ملی ہے، صحیح بھی ثابت ہوئی ہے، دلالت کا علم بھی ہوا ہے، لیکن اس حدیث میں دلالت ہے ہی نہیں، فلان مسئلے کے لیے یہ حدیث دلیل بن ہی نہیں سکتی، صریح نہیں ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، شیخ صاحب فرماتے والفرق بین هذا وبین الذي قبله، اس میں اور اس سے پہلے والے سبب میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ان الاول لم يعرف جهة الدلالة، جو سبب چھٹا سبب تھا اسے دلالت کا پتہ نہیں چلا عالم کو، کیسے؟ کیونکہ الفاظوں کی جمع تھی نا، اب منابذہ یا مزابنہ یا مخابذہ یا مخابرہ یا ملامسہ، مختلف الفاظ ہیں، ہر کسی نے اپنا اپنا معنی لیا ہے، تو دلالت کی اصل معرفت اس کو ہو نہیں سکی. جب اصل معرفت نہیں ہو سکی لفظ کی وجہ سے، تو حدیث خلاف اس نے بات کر لی. یا مثال کے طور پہ جب بات نبید کی بات ہوئی، نبید شراب کو بھی کہتے ہیں، نبید شربت کو بھی کہتے ہیں، تو جس کے نزدیک نبید شربت ہے اس نے کہا حلال ہے، وہ پیتا بھی رہا، اگرچہ اس میں تھوڑا سا نشہ بھی ہوتا تھا، تو اس کے پاس یہ دلیل تھی کہ نبید جو ہے وہ پیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبید پیا تھا. اور جس کے پاس یہ حدیث ہے کہ نبیذ جو ہے وہ شراب ہے، اس نے کہا حرام ہے، تو اصل اختلاف حدیث کس وجہ سے ہوا؟ اس لفظ کو غلط سمجھنے سے یا اپنی عرف کے مطابق سمجھنے سے. اسی طریقے سے الخطاب الخط الاسود کی مثال شیخ صاحب نے بیان کی تھی پچھلے درس میں. اب سفید القاری دھاری، یہ سفید القارہ دھاگا جو ہے، تو اصل مقصد کیا تھا آیت کریمہ کا؟ کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید اور کالی دھاری کو الگ الگ نمایاں نہ کر دو. تو سفید اور کالی دھاری عام واہرن کیا ہے؟ یا رسی ہے یا دھاگا ہے، یہی ہے نا. تو اکثر مقصود کیا تھی آیت کریمہ میں؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا تھی؟ رات کا اندھیرا اور صبح کا اجالا، رات کی اندھیرا اور صبح کی روشنی جو ہے، جب صبح کی ابتدا ہوتی ہے تو دو دھارے نظر آتی ہے افق میں مشرق کی طرف آسمان پر، یہ مقصد تھا. تو یہ جو حدیث کے خلاف یا اس آیت کے خلاف عمل ہوا ہے، لفظ کے اعتبار سے ہوا یا اس آیت کو جان بوجھ کے غلط یعنی معنی لیا اس لفظ کو، کیونکہ لفظ کے اندر یہ معنی موجود بھی ہے، ٹھیک ہے، تو عذر ہے کہ نہیں ان صحابی کا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ایکسپٹ کیا ہے، مان لیا ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے. اسی طریقے سے الید، ید یہاں سے یہاں تک ید کہتے ہیں، فغسل ایدیکم، تو بعض جو ہے سلف میں سے وہ اپنے آستین تک بھی بازو دھو لیتے تھے، حدیث میں تخصیص آئی ہے، قید حدیث میں ہے کہ ید کہاں تک ہے، ٹھیک ہے نا، علم الرفقین تک آئی ہے اور آیت کریمہ بھی آئی ہے. لیکن جب ید کی بات آئی ہے تو ید بہتر یہاں تک، یعنی یہاں تک تو فرض ہے، کیا اوپر بھی مستحب ہے کہ نہیں، تو استحباب کرتے کر اوپر تک لے گئے، کیونکہ ید پورے بازو کو کہتے ہیں، یعنی یہاں سے ہتھیلی سے لے کے شولڈر تک، کندھے تک. چھٹے سبب میں یہ وجہ تھی. لیکن ساتویں میں کیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں والثانی عرف جہت الدلالة، جہت دلالت کی معروف ہو گئی ہے، لفظ بھی اس نے ٹھیک جان لیا ہے، لیکن پھر بھی حدیث کی مخالفت ہوئی. عجب بات دیکھیں آپ، رحمک اللہ، حدیث ملی ہے، صحیح بھی ثابت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلالت کا علم بھی ہوا ہے، لیکن پھر بھی دلالت کے لیے درست نہیں ہے، یعنی صریح نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں لیکن اعتقد انها ليست دلالة صحيحة، دلالة صحيحة نہیں ہے، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة. کیوں؟ کیونکہ اس عالم کے پاس ایسے اصول ہیں شریعت کے جس کی وجہ سے اس نے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے. یہ اصول کہاں سے لے کے؟ اپنے عقل سے لے کے آیا، نار قرآن و سنت کی روشنی میں اصول اس نے لیے ہیں. سواء كانت في نفس الامر صوابا او خطا، یہ الگ بات ہے کہ اصول جو اس نے اس کے پاس ہیں، اس عالم کے پاس ہیں، وہ حقیقت صحیح یا غلط ہے، الگ بات ہے، اس پہ بات نہیں کر رہے ہم. بات اس پہ ہو رہی ہے کہ اس نے حدیث کیوں چھوڑی ہے، غلط فتویٰ کیوں دیا ہے. بات سمجھیں ذرا، مثل، اب دیکھیں مثال دیکھیں، مثل ان يعتقد ان العام المخصوص ليس بحجة، عام مخصوص حجت نہیں ہے. اب عام جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ علماء سے غلطی جب ہوئی ہے تو کس بنیاد پہ ہوئی. حدیث بھی آئی ہے پھر بھی عمل نہیں کیا، صحیح بھی ہے ضعیف نہیں ہے، پھر عمل کیوں چھوڑے عالم نے بعض حدیث کا؟ اس کی مثال دیکھیں. اب شیخ صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں مثل ان يعتقد ان العام المخصوص ليس بحجة، جو عام مخصوص وہ حجت نہیں ہے. کیا معنی اس کا؟ عام کی تین قسمیں ہیں، عام يراد به العموم، ایک عام ایسے جس کا اصل مقصد معنی ہی عام ہے، وہ اپنے عموم پر باقی ہے، اس کی تخصیص نہیں ہوئی. اس کی مثال وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پیدا کیا پانی سے ہر زندہ چیز کو. کوئی ایسا زندہ چیز ہے جو پانی سے پیدا نہیں ہوئی؟ ہے زندہ پانی سے پیدا نہیں ہوئی؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ عموم ہے، کل عموم کے لیے نا، کل شيء. تو یہ عام اپنے عموم پر باقی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اللہ خالق کل شيء اپنے عموم بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسی چیز بھی جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا، کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ ہر چیز کا پیدا کرنا ایک ہی ذات ہے. کس نے پیدا کیا ہے؟ فرشتوں کو، جنوں کو، زمین کو، آسمانوں کو، انس کو، جن کو، جتنی مخلوقات ہیں. جب وہ مخلوق ہے تو اس کا خالق بھی ہے. تو خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ خالق کل شيء. یہاں پہ کل عموم کے لیے ہے اور یہ اپنے عموم پر باقی ہے. اچھا، وعام دوسری قسم، وعام يراد به الخصوص قطعا، وعام تلك اس کا عموم باقی نہیں ہے، لفظ عام ہے لیکن وہ ہے، اس سے مراد خصوصی ہے، عام مراد نہیں ہے. اور یہ وہ عام ہے جس کے ساتھ قرینہ موجود ہے جس کی وجہ سے اب وہ عام باقی نہیں رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سارا مقصود ہے، اس میں سے بعض چیزیں مقصود ہیں، اس عام میں سے بعض افراد مقصود ہیں. مثال کے طور پہ وللہ علی الناس حج البیت، الناس کافر شامل ہے؟ عموماً تو شامل ہے. پاگل شامل ہے؟ چھوٹا بچہ شامل ہے؟ ناس ہے کہ نہیں؟ پاگل ناس میں سے ہے کہ نہیں؟ بچہ بھی ناس میں سے ہے کہ نہیں؟ یہ وہ عام ہے جس کی مراد ہی مخصوص ہے، یعنی ان کے جو مکلف ہے اس کے علاوہ. اب مکلف شامل ہے؟ مکلف تو شامل ہے نا. غیر مکلف؟ تو غیر مکلف کے علاوہ سارے شامل ہیں. بارک اللہ فیکم. اگر بات مشکل ہو تو آپ پوچھنے میں دوبارہ بتاتا ہوں. تیسری قسم باقی ہے تاکہ کنفیوز نہ ہو جائے آپ لوگ. پہلا وہ عام جب عموم پر باقی ہے, اللہ خالق کل شیء, ٹھیک. دوسرا وہ عام ہے جس کی مراد ہی خاص ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ناس سے مراد ترجمہ, اور لوگوں پر حق واجب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ حج کریں. تو لوگ جو ہیں اس سے کون سے لوگ مراد؟ سارے کے سارے لوگ, کیونکہ الناس الجن سے ناس پورے کے پورے اور عموم کے لیے ہے نا. سارے لوگ شامل ہیں اس میں یا کچھ ایسے لوگ بھی جو اس میں عموم میں شامل نہیں ہیں؟ بچہ شامل ہے, پاگل شامل ہے, ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو عاقل و بالغ نہ ہو, غیر مکلف. تو غیر مکلف اس میں سے نکل چکے ہیں. کس چیز نکالا ہے؟ آیت میں تو سارے ناس ہیں. قرینہ, بارک اللہ فیک. کیا قرینہ ہے؟ دیکھیں تو شریعت کے نصوص جو ہیں جو موجود ہیں اس میں سے نکل گئے ہیں سارے اس کی بنیاد پر. ہر عبادت کے لیے, جی ہاں. لیکن بات ابھی ہم عام کی بات کر رہے ہیں. الناس عام ہے, لوگ جس میں یہ بھی شامل ہیں, ان کو ہم نے کیوں نکالا ہے عموم میں سے؟ اب اللہ تعالیٰ کی مراد کیا, یہ بھی شامل ہے کہ شامل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مراد بھی ہے کہ یہ شامل نہیں ہے, لیکن لفظ ناس کا ہے. اور اس آیت میں الا یہ نہیں ہے, الا غیر مکلف نہیں ہے اس آیت کریمہ میں. ہم نے کہاں سے جانا ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی مراد یہی ہے کہ یہ عام اريد بالخصوص, ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں عام اريد بالخصوص. تیسرا ہے العام المخصوص. عام مخصوص ہے, ہے عام لیکن وہ خاص گروہ کے لیے عام ہے, سب کے لیے نہیں ہے. یہ وہ عام ہے جس کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں ہے, نہ اس کی نفی کی نہ اس کی وجود. رحمک اللہ. اچھا, جو قرائن یا تو لفظی ہوں گی یا عقلی ہوں گی یا عرفی ہوں گی جو تخصیص کر دیں گی. تو عام مخصوص وہ اپنے عموم پر باقی رہے گا, اس کے لفظ کے اندر صرف یہی گروہ ہے, کوئی اور نہیں. مثال والمطلقات يتربصن, اب عورتیں ساری شامل, صرف مطلق عورتیں شامل ہیں؟ مطلق عورتیں ساری کے ساری. اب وہ مطلقات يتربصن لانفسهن, جو مطلق عورتیں ہیں وہ عدت کے لیے انتظار کریں گی کہ نہیں؟ کوئی ایسے مطلق ہو جس کی عدت نہیں ہے؟ نہیں. کیا ساری عورتیں شامل ہیں؟ مطلقہ کے لیے خاص ہے, لفظ عام ہے مطلقات کے لیے اور اس میں صرف مطلقات ہی شامل ہیں. امام شوکان رحمۃ اللہ علیہ اب یہ فرق بتا رہے ہیں العام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص میں کیا فرق ہے. مثال تدمر كل شيء بأمر ربها, قوم عاد کی جو آندھی آئی, تدمر كل شيء بأمر ربها, تو یہاں پہ عام ہے کل شيء, اس میں عام اريد بالخصوص یا عام من باقي على عمومه یا عام المخصوص ہے؟ یا عام اريد بالخصوص کیسے؟ ہر چیز مطلب پوری زمین کھا گئی, پوری زمین کو لپیٹ میں لے لیا یا پوری قوم کو لے لیا سوائے کوئی چیز باقی تھی کہ نہیں؟ ان کے مساکن, فلا یرى الا مساکنهم, ان کے گھر باقی تھے کہ نہیں؟ تو توڑ پھوڑ تو مچا دی نا اس آندھی نے, لیکن گھر باقی رہے کہ نہیں؟ تو گھر اس عام سے خارج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک. تو یہاں پر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء کا ان مسائل میں اختلاف ہوا ہے. میں پریکٹیکل مثال دوں شاید بات آسان ہو جائے. اب یہ پریکٹیکل مثال ذرا دیکھیں. دلالت العموم جو ہے اس کے تعلق سے ایک مثال ہے. وہ عام جس میں تخصیص نہ ہوئی ہو وہ عام باقی رہتا ہے کہ نہیں؟ جمہور جو ہیں حنفیہ کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہر عام یحتمل التخصیص، جتنے بھی عام ہیں اس میں تخصیص کا امکان ہوتا ہے ہر عام میں. تو ان کے نزدیک عام کی دلالہ ظنیہ ہے، جب اس میں تخصیص کا امکان ہے تو دلالہ ظنیہ قطعی نہیں ہے. حنفی کہتے ہیں الٹا، کہتے عام قطعی دلالت عام کی ظنی نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے کیونکہ عموم جو ہے، عموم کے ایسے الفاظ ہیں، خاص الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ خاص چن کے بیان فرمائے ہیں، اور اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ وہ اپنی حیثیت پر باقی رہیں، تبدیل نہ ہوں جب تک کہ کوئی دلیل نہیں آتی اس کے خلاف. تو اس میں سے پھر بہت سارے مسائل نکلے جن میں اختلاف ہوا. ایک مسئلہ مثال دیتا ہوں میں، ایک مسئلہ ہے، اگر بکرا ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کی تسمیہ نہ پڑھا جائے، بسم اللہ نہ پڑھا جائے، حکم کیا ہے؟ کیا حکم ہے؟ حرام ہے، متفق ہیں سارے؟ آئیے دیکھتے، اس میں اختلاف ہے. قول راجح یہی ہے، قول راجح یہی ہے کہ کیسے پہنچے قول راجح تک، آئیے دیکھتے ہیں. شافعیہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں ولا تأكلوا ممن يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، اور نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ وہ فسق ہے. کہتے ہیں یہ عام ہے، اس کی تخصیص اس حدیث نے کی ہے. حنفی کے نزدیک عام آیت کو حدیث تخصیص نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ قطعی ظنی ہے، میں نے وہی بتایا ہے. حنفی کے نزدیک عام باقی عموم رہے گا آیت کا، حدیث کیونکہ ظنی دلالہ ہے وہ اس کو تخصیص نہیں کر سکتا، اگرچہ قول مرجوح ہے. جب حدیث صحیح ثابت ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں، شافعیوں کے نزدیک اگر کوئی شخص بکرا ذبح کرے جان بوجھ کے بسم اللہ نہ پڑھے، ان کے نزدیک بکرا جو ہے حلال ہے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے آیت کریمہ میں تو عام ہے. ٹھیک، اور اس کی تخصیص کے اس حدیث نے، حدیث کیا ہے؟ سلام عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، اگر مسلم ذبح کرے جانور اور اللہ کا نام نہ لے بس وہ کھا لے، فإن المسلم فيه اسم من اسماء الله، مسلمان میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام موجود ہے، وہ مسلمان ہی ہے. وہ اسے دارقطنی روایت کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ حدیث ضعیف ہے، امام شافعی کے نزدیک صحیح ہے. انہوں نے اس آیت کی تخصیص حدیث کی بنیاد پہ کی، اور ان کے نزدیک فتویٰ یہ تھا. وہ عذر جو پہلے گزر چکے ہیں سارے، ابھی تک 6 عذر وہ سامنے رکھے تو کیا پتا چلتا ہے یہ عذر ہے ان کے لیے کہ نہیں. اچھا، کہتے ہیں اس روایت کا شاہد بھی ہے ابو داؤد کے پاس، ابو داؤد میں، یہ دار قطن کی ہے. ذبیحۃ مسلم حلال ذکر اسم اللہ علیہا ام لم یذکر، عثمان کی ذبیحہ حلال ہے چاہے اللہ کا نام لے یا نہ لے، اور یہ ابو داؤد کے مراسیل میں سے ہے، اور مرسل روایت ہے، ضعیف ہے. اچھا، حنفیہ کے نزدیک کہتے ہرگز جائز نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا نام جان بوجھ کے کوئی شخص نہیں لیتا تو ذبیحہ حرام ہے، وہ قول درست ہے. اچھا، انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اپنے قاعدہ کی بنیاد، قاعدہ کیا ان کا؟ حدیث ظنی ہے اور آیت قطعی ہے، تو قطعی پر باقی رہے گا معاملہ. لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ اگر صحیح حدیث سامنے آ جاتی تو العین والراس، ہم قطع نہیں کہیں گے پھر ہم، لیکن وہ وہاں پر سبحان اللہ اصابوں، الصواب یہاں پہ صوابوں کے ساتھ ہے. اچھا، جنہوں نے اختلاف کیا، ابن رشد نے اور بھی بات کی ہے کہ شافعی نے، یعنی اتنا امام شافعی اور ان کے جو یعنی جو ان کے جو اصحاب ہیں متبعین ہیں، کیسے بڑی غلطی کی. ایک اور روایت کہتے ہیں، اس ادھر یہاں سے بھی غلط فہمی ہوئی کہ سیدہ عائشہ کی روایت کہ بعض لوگ گوشت لے کے آیا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سم اللہ علیہ انتم وکلوہ، صحیح بخاری کی روایت ہے. حنفی کہتے آیت ناسخ ہے اس حدیث کی، ہم پھر بھی نہیں مانتے. اور شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مکہ میں تھی، اور دوسری جو ہے وہ روایت کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے یا نہ لے، وہ مدینہ میں ہے. اور آیت التسمیہ مکیہ ہے، مکی آیت ہے، اور مدینہ ہجرت کر کے بعد میں آئے. اگر نسخ کی بات ہوتی تو مدینہ والی پہ عمل کیا جاتا. تو شافعی نے دونوں کو جمع کیا اور کہا یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا. اچھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہرگز جائز نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، مطلقاً جائز نہیں ہے. اور دلائل لے کے آتے ہیں متفق علیہ حدیث میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص اپنا کتا بھیجے، کون سا کتا؟ شکاری کتا، شکاری کتا بھیجے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بھیجے، اگر وہ شکار کو پکڑ لے اور اسے اس شکار کو تم نے زندہ پائے، اسے ذبح کر لو. اور اگر تم نے شکار کو پایا ہے جسے کتے نے شکار، شکاری کتے نے شکار بسم اللہ بھی پڑھا ہے، اور وہ جانور مر چکا تھا جو شکار کیا گیا ہے، اور کتے نے اس میں سے کھایا نہیں ہے، تب بھی حلال اس میں سے کھا لو، ابھی ذبح نہیں کیا. پہلے صورت میں زندہ ذبح کر لیا، دوسری صورت میں مر چکا ہے اور کتے نے خود نہیں کھایا تو تمہارے لیے حلال ہے، کھا لو. اور اگر اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی دیکھ لو، دو کتے ہیں، ایک آپ کا ہے، دوسرا کوئی اور کتا بھی ہے، اور شکاری جانور مر چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاؤ، کیوں آپ نہیں پتا کہ آپ کے کتے نے اسے مارا ہے یا کسی اور کتے نے مارا ہے. دیکھیں بسم اللہ کی اہمیت، دیکھیں آپ فرق کیا ہے کہ آپ نے جو کتا بھیجا ہے، نمبر ایک وہ عالم کتا ہے، جاہل نہیں ہے، کتا بھی دیکھیں علم کا نور، دیکھیں آپ کلب کل معلم سبحان اللہ. دوسری بات ہے کہ اللہ کا نام بھی لیا ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نام کے بغیر ذبیحہ حرام کی دلیل یہ بھی ہے، یعنی یہ متفق علیہ حدیث دلیل ہے ان کی، فإنک لا تدری ایہما قتلہ، کیونکہ آپ نہیں جانتے دونوں میں سے کس نے قتل کیا ہے. اور اگر کوئی تیر مارے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے، اور اگر وہ شکاری جس کا شکار کرے تیر لگ گیا ہے لیکن ایک پورا دن 24 گھنٹے آپ سے نظر نہیں ہے، وہ زندہ تھا لیکن پھر ایک دن کے بعد آپ کو مرا ہوا نظر آیا، اس میں صرف آپ ہی کی تیر کا نشان تھا اور بسم اللہ آپ نے اللہ کا نام لے کے اسے مارا ہے، تب حلال ہے. اگر کوئی اور تیر کا نشان بھی ہو تب وہ حلال نہیں ہے. سبحان اللہ، دیکھیں فکل ان شئت وجدت غریقا فی الماء فلا تاکل، اور اگر وہ پانی میں ڈوب کے مرا ہوا ہو تب نہ کھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ پانی میں غرق ہونے کی وجہ سے مر چکا ہو. تو کتنی باریک بینی ہے سبحان اللہ. اور بعض نے کہا کہ بسم اللہ شرط نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر جان بوجھ کے یا بھول کی وجہ سے کوئی بسم اللہ نہ پڑھے تب جائز، یہ بھی شافعیوں کا قول ہے، وہی دلائل ہیں ان کی. اور احناف کا جو قول ہے دوسرا, اگر انسان بھول جائے جان بوجھ کے تو قول معروف ہے ان کا, کوئی جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیتا, حنفی کے نزدیک حرام ہے, شافعی کے نزدیک حلال ہے. اگر بھول جائے تو شافعی کے نزدیک من باب اولا حلال ہے, کیونکہ اگر جان بوجھ کے وہ چھوڑ سکتا تو حلال ہے, تو جو بھول جائے تب یہ حلال ہے. یہاں پر جو انسان بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا جان بوجھ کے بھول گیا ہے, تو یہاں پر حنفی کہتے ہیں جائز ہے. اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں, ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکلوا علیہ. اور صحیح قول ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حرام ہے کوئی شخص بھول بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا تب بھی حرام ہے. کسی نے کہا شیخ صاحب اونٹ ہے بہت مہنگا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں تب بھی حرام ہے. ایک مرتبہ بھولے گا اس کا مال ضائع ہوگا, زندگی سارے پھر نہیں بھولے گا وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ حلال جانور پر ذبح کرتے ہوئے لینا فرض ہے. جو بھول جاتا ہے تو اس نے فرض کو چھوڑا ہے, وہ اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ باقی رہتا ہے, گناہ نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ قاعدہ یاد ہے, ایک قاعدہ یاد رکھ لو, اگر واجب چھوٹ جائے بھول سے تو واجب واپس بجایا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے, اور اگر حرام کا ارتکاب کر دیا جائے بھول کی وجہ سے تو اس پر کفارہ ہے یا نہیں ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے, کون بتائے گا؟ واجب چھوٹ گیا بھول کی وجہ سے, کوئی گناہ ہے؟ نہیں. واجب یاد آ گیا, اسے واپس بجا لائے گا یا چھوڑ دے گا کیونکہ بھول چکا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز سے سو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے تو وہ شخص جب اس کی آنکھ کھلے یا اسے یاد آ جائے تو فوراً نماز پڑھ, یہی اس کا کفارہ ہے. گناہ تو نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن نماز ساقط ہوئی نہیں؟ ہوئی, نماز تو پڑھی ہے اس نے. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے ترک الواجب فعل المأمورات جو ہیں اگر وہ بھول سے بھی چھوڑ دی جائیں تو ان کو بجا لانا واجب ہے جب یاد آ جائے, اور فعل المنہیات جسے منع کیا گیا اس پہ عمل کرنا جو ہے بھول کی وجہ سے گناہ بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں ہوتا. مثال محظورات الاحرام, کوئی شخص بھول کی وجہ سے بال کاٹ لیتا ہے یا ناخن تراش لیتا ہے یا خوشبو لگا لیتا ہے احرام کی حالت میں, اس پر فدیہ ہے؟ کیوں بھی بتاتے کیوں نہیں؟ نہیں ہے فدیہ, بتاؤ نا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, کہ کئی سوال آتے ہیں کہ عمرہ کر کے لیکن سر کے بال نہیں مڑوائے, بھول گئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ حکم کیا ہے شرعاً؟ فوراً احرام کپڑے پہن لیں اور باربر کے پاس چلے جائیں, حلاق کے پاس, فوراً سر کے بال کٹوا لیں یا مڑوا لیں. کوئی دم باقی ہوتا ہے؟ کوئی دم نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ حدود حرم چھوڑی ہے اس نے, اس پر دم اس لیے لازم ہے, اس نے واجب چھوڑا ہے, حقیقت واجب نہیں چھوڑا اس نے, اور حدود حرم کوئی دلیل نہیں ہے, اور اس کی حدود حرم کی دلیل جو علماء بیان کرتے کہ نہیں ہے وہ یہ کہ, بلکہ یہ دلیل ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو طواف کی دو رکعت ہے انہوں نے حدود حرم سے باہر جا کے پڑھی. تو اگر حدود حرم کے اندر سارے اعمال ضروری تھے تو پھر دو رکعت طواف کی جو ہے وہ حدود حرم سے باہر نہ جا کے پڑھتے, واللہ اعلم. اور یہ قول راجح ہے. برہم تو بات ہو رہی تھی, ایک مثال ہم نے لی خصوص کی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَفْهُومَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ, بعض کہتے ہیں کہ مفہوم جو ہے وہ حجت نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی سائمت الغنم الزکاة, سائمت الغنم میں زکات ہے. سائمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چوپے جانور جو خود بخود چارہ کرتے ہیں، جو بائیں خود چرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا گھاس وغیرہ اور پودے جو اس میں سے چارہ کرتے ہیں، اسے سائمہ کہتے ہیں. جو سائمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں زکات ہے. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ منطوق ہے. جو سائمہ نہیں ہے اس میں زکات ہے؟ اس میں زکات نہیں ہے. دیکھیں، جو سائمہ ہے اس پہ زکات ہے، اور جس کو خود آپ چارہ ڈالتے ہیں اس پہ زکات نہیں ہے. وہ کہاں حدیث کہاں ہے؟ ایک ہی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، فی سائمۃ الغنم الزکاۃ. اب کتاب الزکات بھول گئے، فی سائمۃ الغنم الزکاۃ کیا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا؟ کہ جو جانور آپ خود چارہ ڈالتے ہیں، جس جانور کا خود چارہ ڈالتے ہیں، وہ اس عموم میں شامل ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے، ہم اس ظاہر کو لیتے ہیں بس، ہم منطوق مشہور کچھ نہیں جانتے. سائمۃ الغنم میں زکات ہے، غیر سائمہ میں بھی زکات ہے، سب میں زکات ہے. تو سائمہ کیوں فرمایا؟ کہتے ہیں کیونکہ سائمہ میں زیادہ حق ہے زکات کا. بس جس گروہ نے کہا نہیں، سائمہ کا لفظ کی اہمیت ہے، شریعت ایسے الفاظ نہیں بیان فرماتی، احکم الحاکمین کی شریعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب سائمہ فرمایا، اس کی وجہ ہے شرعاً. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو اس میں کوئی خرق بھی نہیں ہوتا، وہ خود چرتی ہے اپنی مرضی سے، چارہ کرتی ہے، تو پھر لازم ہے کہ اس پر زکات بھی ہو جب اس کا نصاب پورا ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم بے سود بات نہیں فرماتے، یعنی بغیر اہمیت کی کوئی بات، کوئی لفظ آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا. یہاں پر تاکید نہیں کہ چیز کی تاکید کی جا رہی ہو. تو یہ لفظ جو ہے سائمہ کا لفظ کی اہمیت ہے. اہمیت کیا ہے؟ کہ غیر سائمہ میں زکات نہیں ہے. ایک اور آسان مثال دوں، یہ عام کو چھوڑے، عام کی بات نہیں ہو رہی، اب یہ بات ہو رہی کہ مفہوم اور منطوق کی بات. مفہوم لے سے بے حجہ، اب اس کی مثال دے رہا ہوں کہ مفہوم سے بے حجہ کی کیا مثال ہے؟ کیونکہ بعض کے نزدیک بکری میں زکات ہے، وہ کہتے ہیں نصاب کی ضرورت ہے، نصاب نہیں جانتے ہم، سونے کا نصاب نہیں، جتنا سونے اس میں زکات دو. تو انہوں نے ایک چیز کو لیا، باقی کو چھوڑ دیا ہے، صرف منطوق کو لیا، مفہوم کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں مفہوم نہیں مانتے ہم، اگر یہ بھی ضرورت ہوتا تو اس کی وضاحت بھی ہوتی دوسرے لفظوں میں، اگر چیز کے اندر یہ لفظ موجود ہے. اچھا، اس اور مثال دیتا ہوں میں. اب یہ دیکھیں، سو عموم کے تعلق سے، اب من اگر شرطیہ ہو، من اس میں نر اور مادہ دونوں شامل ہے یا نہیں؟ دونوں شامل ہیں. ماشاء اللہ، بڑے علماء فوراً کے دیکھے، اختلاف دیکھے ذرا. شافعی اور ان کے ساتھ کچھ اور کہتے ہیں عام ہے سب کے لیے. حنفی کہتے ہیں نہیں، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، مادہ کے لیے نہیں ہے. اب اس اختلاف پہ ایک مسئلہ ہو گیا، قتل المرتد، عورت مرتد ہوگی، نعوذ باللہ، قتل کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، جو اپنے دین کو تبدیل کرے اسے قتل کر دو. جمہور نے کہا، یعنی باقی تینوں نے سوائے حنفیوں کے، جمہور نے کہ مرتدہ عورت کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی فرق نہیں مرد اور عورتوں میں وجوب القتل میں. ان کے پاس دوسری دلیل ہے، لا يحل دم من مسلم الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه انفارق الجماعه. یہ متفق علیہ حدیث ہے. حنفیوں نے کیا کہا؟ حنفی کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، اور مرتد عورت جو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لفظ ہے من بدل دینه فاقتلوه، اور عورت اس میں شامل ہے ہی نہیں. ہاں، عورت کو آپ بشک کوڑے مارے، تعذیر کریں، اسے قید کریں، لیکن قتل کریں نہیں. دیکھ غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے. دیکھیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے قیاس کیا ہے نمبر ایک دلائلوں کے دیکھیں کہ عورت مرتدہ کو قتل کیوں نہیں کیا جاتا. حدیث میں عموم ہے, کہتے ہیں من میں عورت نکال دی گئی ہے, کہاں سے کیسے نکلی ہے دیکھیں. کہتے ہیں نمبر ایک, انہوں نے قیاس کیا ہے الکافر الاصلیہ, جو اصلی کافر عورت ہے وہ اپنے کفر کی وجہ سے, اگر وہ شروع سے کافر ہے ایک عورت ہے تو میدان جنگ میں اس کافر عورت کو قتل کیا جاتا ہے؟ آپ سلام کیا فرماتے ہیں, عورتوں کو قتل نہیں کرو. تو ان کے نزدیک جو ابتدائی پیدائشی کافر ہے اس کو میدان جنگ میں نہیں قتل کر سکتے, تو جو مسلمان عورت کفر پہ آ گئی ہے نعوذ باللہ, تو اس کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ تو ایک تو ان کے پاس دلیل تھی. اچھا دوسری دلیل دیکھیں آپ, کہتے ہیں بچے کی طرح, جب بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا وہ معصوم ہے, تو عورت کو قتل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے گا چاہے وہ کافرہ کیوں نہ ہو. پھر وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے یہ کہ ایک جنگ میں ایک عورت کو دیکھا جو قتل کر دی گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں اور بچوں کے قتل سے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے. اور جتنی بھی احادیث ہیں جس میں عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ سارے احادیث وہ سامنے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قیاس من باب اولا ہے, جب اصلی کافروں کو قتل کرنا جائز نہیں اگرچہ میدان جنگ میں کیوں نہ ہو, تو پھر جو ابتداء مسلمان تھی جس کا کفر اس سے بھی کم درجے کا ہے اسے قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ یہ غلط فہمی ہے, حدیث عام ہے من بد لذینہ فاقتلوہ, یہ قول راجح ہے اور اس پہ عمل ہے. لیکن جس نے یہ فتویٰ دیا ہے, اب امام صاحب نے فتویٰ دیا ہے مثال کے طور پہ, معذور ہے کہ نہیں؟ دلائل کی بنیاد پہ دیا ہے. اب دوسرے دلائل یہ سارے چیزیں اقوال جس کو سب سمجھ آ گئے پتہ چل گیا کہ حق ہے, جیسے کہ آگے شیخ صاحب بیان فرمائیں گے یہ جو باتیں ہیں اب ہمیں عذر نہیں لگ رہی نا, اس کی تفصیل آخر میں بیان کریں گے. بڑی خوبصورت بات ہے واللہ ہی کہ کس طریقے سے شیخ صاحب نے ان کو عذر بیان کیا ہے اگرچہ ہمارے ذہن جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں, جو اختلاف ہوئے یعنی لفظوں کے اعتبار سے, جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا کیا حکم ہے؟ جب جنازہ آئے اس کے لیے کھڑے ہونے کا کیا حکم ہے؟ نماز کے لیے نہیں, جنازہ آپ کے سامنے آیا ہے جا رہا ہے آپ کے سامنے اس کو اٹھایا گیا ہے تو کھڑے ہونا جنازہ کے لیے اس کا حکم دیکھیں, اس میں علت دیکھیں جو اس میں وجوہات آئی ہیں. صحیح بخاری میں ہے متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں, سید جابر فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ ہمارے سامنے سے گزرا تو آپ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہم بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تو ہم نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ متفق علیہ حدیث ہے. دوسری روایت میں آیا ہے علیست نفسن, کیا نفس نہیں ہے؟ اب آپ سلم کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ بعض نے کہا کہ موت کی یعنی ہولناکی کی وجہ سے اس کے دیوں کے پاس وَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا دوسری روایت میں تو ہولناکی ہے, ویسے انسان کا دل جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے تو اس لیے کھڑے ہو گئے. کسی اور نے کہا لتعظیم اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے, اور سب وہ روایت پیش کرتے ہیں اعظام للہ الذی یقبض الارواح, اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے جو روحوں قبض کرتا ہے. اچھا پہلے موت کے فضائے کسی مسلم کی روایت ہے اور دوسری جو ہے وہ مسلم احمد کی روایت ہے اور اس کی صرف ضعیف ہے. اب اس کو پتہ نہیں ضعیف ہے اس نے تو کہہ دیا نا. اچھا وہ یہ بھی کہا کہ للملائکہ فرشتوں کی وجہ سے, اس میں نسائی کی روایت میں آیا ہے سید انس فرماتے ہیں انما قمنا للملائکہ, اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما قمنا للملائکہ فرشتوں کی وجہ سے ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے, اور یہ روایت بھی تحقیق کے بعد ضعیف ثابت ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علت جو اختلاف ہوا ہے اس کی وجوہات دیکھیں آپ. بعض نے کہا کیونکہ یہ یہودی کا جنازہ تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی زیادہ یعنی اوپر نہ ہوتے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کھڑے ہو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اوپر سے وہ یہودی کا جنازہ نہ جاتا, جس کی یعنی یہ قدر و قیمت ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اس جنازوں کو لے کے جاتے. تو کسی نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے. اور دیکھیں جس نے وجہ بیان کی وہ حدیث بیان کر رہا ہے, ان کی دلیل یہ ہے جس نے یہ کہا یہ علت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے تعظیم بریح الیہودی, کہ اس کی بدبو کی وجہ سے جو یہودی سے اٹھ رہی تھی. یہ طبرانی میں ہے. اور بیحق میں جو روایت ہے کراہیت ان یعلو علی رأسہ, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اوپر سے نہ جائے. تو اس نے کہا یہ دلیل تو کافر کی جنازہ کی, مسلمان کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ دلیل تو کافر کی ہو رہی ہے نا, تو اگر مسلمان کا جنازہ تب کیا کرنا ہے؟ تو کسی نے کہا صرف کافروں کے لیے ہے. علامہ شوکان نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. اب سر یہ فرمایا علی سے نفس سن یہ کافی ہے, نفس ہے تو اس میں سب شامل ہو گئے ہیں, جیسے مسلم کی روایت ہے کافر بھی اور مسلم بھی. اب حکم کیا ہے؟ یہ کہا گیا کہ حکم منسوخ ہے, کس نے کہا کہ حکم منسوخ نہیں ہے. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القیام للجنازہ جائز, سوری مستحب, فرماتے مستحب ہے کیونکہ جمی روایت میں حکم آیا ہے قوموں کا فعل امر ہے. بعض روایت علیہ وسلم بیٹھے رہے اور اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے, تو جب بیٹھے اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے یہ قرینہ ہے کس چیز کے لیے؟ وجوب ختم کرنے کے. جب وجوب ختم ہو جاتے تو باقی استحباب باقی رہتا, تو یہ وجوب جو استحباب کی طرف واپس آ گیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے مجموع الفتاوی میں, واللہ اعلم. شاہ صاحب فرماتے ہیں وان العموم وارد على سبب مقصور على سببه, اور جو عموم ہے کسی سبب کے لیے وہ خاص اپنے سبب کے لیے, باہر کسی اور کے لیے نہیں ہے. والامر مجرد لا يقتضي الوجوب, اور امر مجرد جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے قواعد فقہیہ یا اصول اصول فقہ جو ہم پڑھ چکے ہیں, عام ہے خاص ہے امر ہے نہیں ہے, یہ سارے پڑھ چکے ہیں نا. تو یہاں پر جو عالم اس کے پاس علم موجود ہے قرآن سنت کی روشنی میں, تو وہ حدیث کو وہ چھوڑ دیتا ہے ان اصول کی بنیاد پر. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس نے حق کو پایا ہے حق کو نہیں پایا ہے, بات یہ نہیں. اور بات یہ ہو رہی ہے کہ اس نے جو چھوڑا ہے کسی علم کی بنیاد پہ چھوڑا ہے, جہالت کی بنیاد پہ چھوڑا ہے, ہوا نفس کی متبع پیروی کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے نا, اس کو علم اجازت نہیں دی. میں اس سے بڑھ کر آپ کو بات سنا ہوں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یعنی ایک حدیث چھوڑ دیتے ہیں, اور حدیث متفق علیہ حدیث ہے. امام شعبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حدیث سنائی سیدہ فاطمہ بنت قیس کی رضی اللہ عنہا کی, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نہ نفقہ اور نہ رہنے کی جگہ نہ سکنا کا حکم دیا. تو اسود بن یزید نے ایک مٹھی کنکر کی اٹھائی, اس کو مارا اس کنکر کی مٹھی سے, اور کہا ویلک تحدث بمثل هذا, تو ایسے حدیث کیوں بیان کر رہے ہو تم؟ قال عمر, سیدنا عمر یہ فرماتے ہیں, سنے ذرا, اسود بن یزید معروف تابعی ہوں. قال عمر لا نترك کتاب اللہ وسنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لقول امرأة لا ندري لعل حفظت او نسیت, رواہ مسلم. سیدہ فاطمہ بنت قیس کا مسئلہ ہوا کہ جو مطلقہ ہے بائنن, جو اپنے خاوند سے ہمیشہ الگ ہو جاتی ہے, سیدنا عمر کے نزدیک اس کا نان و نفقہ اور اس کا رہن سہن خاوند پر باقی رہتا ہے, جسے طلاق دی ہے. اور سیدنا عمر اس آیت کو آگے کرتے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن. ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو. بات طلاق کی ہو رہی ہے تو طلقتم النساء اور آخر میں لا تخرجوا من بیوتهن, ان کو اپنے گھر سے نہ نکالو. تو جب گھر سے نہ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر کہاں سے کھائے گی پیے گی؟ ظاہر تو خاوند سے کھائے گی پیے گی نا, وہی نان نفقہ اس کے ذمہ ہے نا. سیدنا عمر نے فرمایا ایک عورت کی وجہ سے میں اس آیت کو چھوڑ نہیں سکتا, ہو سکتا ہے وہ بھول گئی ہو. اور صحیح فتویٰ کس کا ہے؟ صحیح قول کیا ہے؟ صحیح قول حدیث میں جو آیا ہے وہی ہے, اگرچہ صحابیہ ہے اور عورت ہے لیکن ثقہ ہے کہ نہیں؟ ثقات میں صحابہ سارے ثقات ہیں سبحان اللہ. سیدنا عمر نے کیوں کہ قول کو چھوڑا؟ کیا دین کو توڑنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ, یا دین کو بچانا چاہتے ہیں؟ دین کو بچانا چاہتے ہیں نا. ان کا تقوی اور ان کا علم ان کو اجازت نہیں دی, ان کا میں اس, اور کیونکہ وہ ان کی حالت جانتے تھے. لیکن جو رول ہے جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ جب صحابہ تو ثقہ ہے, اس میں اتفاق اجماع ہے, یاد رکھیں. اصل عمر نے کیا دیکھا تھا ایسا پرسنلی کیا دیکھا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے؟ اب یہ جانے اور ان کا رب جانے, اللہ اعلم. لیکن حدیث چھوڑے گی کہ نہیں؟ اب یہ مثال ہے کہ جب ایک صحابی نے ایک حدیث کو چھوڑ دیا ہے اپنے نعوذ باللہ و نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں, اپنے عقل کی بنیاد پہ نہیں, اس دین کو بچانے کے لیے. اگر کوئی اور بات میں آ کے یہ عمل کرتا ہے اور علماء رسول جماعت میں سے ہے, بڑے علماء میں سے ہے, فقہا میں سے ہے, تو اس کا مواخذہ ہوگا؟ اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اولا یقفض الفور, کیا امر جو ہے واقیم الصلاۃ, کیا فوراً نماز پڑھنی ہے یا تاخیر بھی کی جا سکتی ہے؟ اس میں اختلاف ہوا, جس کو جو دلیل مل اس کی بنیاد پر اس نے اختلاف کیا ہے. کسی کے نزدیک صریح ہے, کسی نے صریح نہیں ہے. او ان المعرف باللام لا عموم له, جیسے کہ الناس, اب اس میں سارے شامل نہیں ہے کیونکہ الف لام سے عموم ہوتے ہی نہیں ہے. او ان الافعال المنفیہ لا تنفی ذواتها ولا جميع احکامها, او ان المقتضى لا عموم له فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني الى غير ذلك مما يتسع القول فيه. یہ سارے سر مسائل ہیں اصول فقہ کے. اس لیے سے مشکل لگ رہے ہیں کہ سارے اصول فقہ شاید بھول چکے ہیں. فن شطر اصول الفقہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں شطر اصول الفقہ, آدھا اصول الفقہ جو ہے تدخل مسائل خلاف منه في هذا القسم, اس قسم میں, اس سبب میں آدھے اصول الفقہ جو ہے اس کے مسائل یہاں پہ داخل ہیں. وان كانت الاصول مجرد لم تحط بجميع الدلالات المختلفه فيها وتدخل في افراد اجناس الدلالات, هل هي من ذلك الجنس ام لا؟ مثلا يعتقد ان هذا اللفظ المعين مجمل بان يكون مشتركا لا دلاله تعين احد معنييه او غير ذلك. اور اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی دلالت, ایک تو یہاں سے پتہ چل گیا ہے کہ اصول فقہ کا معاملہ ہے, پھر بعض الفاظوں کی دلالت پر بھی مجمل ہے یا مجمل نہیں ہے اس پر بھی اختلاف ہوا ہے. کیا ٹائم ہوا ہے؟ 10:30. میں اتنا کافی ہے آج کے درس میں. آٹھواں اور نواں اور دسواں ملتے جلتے ہیں, بلکہ آٹھواں اس جیسے میں وہ بتا دیتا ہوں. آٹھواں جو ہے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں السبب الثامن اعتقاد ان تلك الدلالة قد عرضها مدل على انها ليست مرادة. اب دلالت جو ہے واضح بھی ہو گئی ہے, یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, لیکن پھر بھی مخالفت ہوئی حدیث کی, شرع حکم کی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک, شیخ اس عالم کے نزدیک کوئی اور چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اس نے حدیث کو چھوڑا جو اس کے خلاف ہے, معارض ہے, اس کی نفی, اس دلیل کی نفی کر دیتا ہے. مثل معارض العام بخاص, عام کو چھوڑا ہے خاص کی وجہ سے, اور مطلق بمقید, مطلق کو چھوڑا ہے مقید کی وجہ سے, أو أمر المطلق بما ينفي الوجوب والحقيقة ما يدل عليه المجاز والحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات. وهذا باب واسع أيضا، المعارضات كب أو قلت نص في ظاهر من معارض سامن نظر آجئ تو كيا کرنا ہے سب سے پہلے جمع کیا جاتا ہے یہ بصول فقہ میں ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دونوں کو جمع کرتے ہیں جمع نہ ہو سکے تو پھر ناسخ منسوخ بعد میں اگر تاریخ کا علم ہو تاریخ کا علم نہیں ہے تو ناسخ منسوخ تب نہیں جایا جاتا سب سے آخر میں پھر مرجحات کو دیکھا جاتا ہے کون سا راجح ہے کون سا مرجوع ہے کہ عام اور خاص ہے ٹھیک ہے نا تو خاص عام کو خاص کر دیتا ہے مطلق کو مقید خاص کر دیتا ہے مجمل کو مفصل خاص کر دیتا ہے تو یہ دلائل دیکھی جائے گی تو اس نے اگر عام حکم کو چھوڑ دی جیسے میں نے ابھی مثالیں بھی دی ہیں کس بنیاد پر اس نے چھوڑا ہے علم کی بنیاد پر تقوی کی بنیاد پر اس کے پاس دلیل ہے جس کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا ہے وهذا باب واسع أيضا يبي باب واسع فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعض على بعض بحر خضم یہ بہت وسیع سمندر ہے ترجیحات 70 سے زیادہ ہیں تو اگر ترجیحات کی بات کرتے ہیں تو پھر اسی ایسا فرماتے ہیں اور ان مسائل کو دیکھا جائے تو ایک بڑا وسیع سمندر ہے جس میں علماء کے اختلاف بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو اس چھوٹے سے رسالے میں اگر ان میں سے بعض مثالیں بھی بیان کی جائیں تو یہ ایک بڑی جلد بن جائے گی تو شاہ صاحب نے فرماتے ہیں کہ یہ ایک کھلا سمندر ہے اس لیے اس کے بارے میں بات نہیں کی شاہ صاحب نے باقی دو اسباب بچتے ہیں نواں اور دسواں ایک جیسے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ کے درس میں بیان کریں گے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک حدیث کے لفظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص تیر مارتا ہے اس پہ اللہ کا نام لیتا ہے اور وہ جانور جو ہے 24 گھنٹے کے بعد ملتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دوسرا تیر اسے نہیں لگا اور آپ کا تیر ہی لگا ہے تو وہ حلال ہے کیا مطلب اگر بدبو بھی ہوئی ہوگی تب بھی حلال ہے تو دوسرے نصوص کو دیکھا جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی مرا ہو بعض اوقات تیر لگتا ہے خون بہ جاتا ہے آہستہ آہستہ بہتا رہتا ہے اور جانور میں بدبو تب ہوتی جب اس کا خون باقی رہتا ہے بتاؤں میں آپ کو اگر تیر ایسی جگہ پہ لگا ہے کہ اس کی جانور کی موت ہونی ہے اور جانور کی موت ہو گئی ہے اور وہ کھانے کے قابل ہے تب وہ حلال ہے اگر وہ کھانے کے قابل نہیں بدبو ہو گئی ہے اس مطلب ہے مر تو گیا وہ لیکن پورا خون اس کا نکلا نہیں ہے تو یہ مردار میں شامل ہو جائے گا تو دوسرے نصوص کو بھی اس کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے کہ مردار ہے کہ نہیں ہے اللہ اعلم ریفل اور تیر کماند ایک ہی چیز ہے دونوں کا حکم ایک ہی ہے اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے گولی مارتے ہیں اور وہی گولی جانور کو لگتی ہے دوسری کوئی گولی نہیں لگی اسے اور جانور مر جاتا ہے تو وہ حلال ہے ہر گولی پہ بسم اللہ پڑھنا ہے چاروں امام میں سے کوئی بھی تابعین میں سے نہیں ہے امام ابو حنیفہ اتباع التابعین میں سے ہیں سلف میں ہوگا کیونکہ جو بہترین تین زمانے ہیں ان میں صحابہ تابعین اتباع التابعین شامل ہیں اور تین زمانوں میں پہلی تین صدیاں بعض علماء فرماتے ہیں اور پہلی تین صدیوں میں صحابہ ہیں تابعین ہیں اتباع التابعین ہیں فقہا ہیں محدثین ہیں جس میں امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں اور دیگر محدثین جن کی وفات تیسری صدی کے اندر ہوئی بعد میں نہیں ہوئی جی ہاں 300 صدی کے اندر جو ہوئے ہیں ان میں وہ سارے شامل ہیں. کیونکہ قرن کی حدیث آئی ہے خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم. شکار کرنا اسلام میں جائز ہے, اور اگر ہے تو برائے کرم اس کی دلیلیں بتائیں. ارے شکار کرنا جائز کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. مجھے کون بتائے گا اس کا مطلب کیا؟ یہ ہے کہ جب ہم احرام سے حلال ہو جائے حج کے بعد, تو فاصطادوا فعل امر ہے, تو ہمیں شکار کرنا ہمارے لیے واجب ہے کہ نہیں؟ دلیل تو ہے. پتہ نہیں کیوں, یعنی سوال کرنے والے نے شاید تعجب ہوا ہوگا کہ شکار میں جانور کو مارا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے تو شرعاً کیسے جائز ہے؟ میرے بھائی جو جانور کو مارتا ہے صرف کھیل تماشے کے لیے وہ جائز نہیں ہے. جو جانور کو مارتا ہے شکار کے لیے, وہ خود کھائے یا کسی جانور کو کھلا دے تو شرعاً جائز ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. یعنی صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بلکہ شکار شکار ہی ہوتا ہے. تو شکار کرنا اسلام میں جائز ہے, حدیث میں بیان کر چکا ہوں. قرآن مجید کی آیت بھی میں نے بیان ابھی کی ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. یعنی جب احرام کی حالت میں تب شکار نہ کرو. تو شریعت نے ہمیں منع کیا ہے شکار سے ایک خاص حالت میں, وہ کیا ہے؟ جب ہم احرام کی حالت میں. اور کون سے شکار حرام ہے؟ بری جانور کا شکار حرام ہے. اور بری جانور وہ ہوتا ہے جو بر میں ہو اور وحشی جانور ہو, پیٹ اینیمل نہیں. اگر مرغی ذبح کرنا چاہتے احرام کی حالت میں کر سکتے کہ نہیں؟ بکری ذبح کر سکتے کہ نہیں؟ بعض لوگ بکری بھی ذبح نہیں کرتے, مرغی ذبح بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے شکار حرام ہے. شکار کر رہے ہو یا مرغی ذبح کر رہے ہو؟ نہیں نہیں, صحیح بات ہے. دیکھے یار, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا مسائل کی. بکری ذبح کرنے میں اور ہرن کے شکار میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہرن کا شکار حرام ہے. کس کے لیے؟ محرم کے لیے. بکری ذبح کرنا حلال ہے. کس کے لیے؟ محرم کے لیے. سمندر کا شکار حلال ہے. کس کے لیے؟ محرم کے لیے, سب کے لیے. تو جو جانور جو اپنا بری جانور ہے اور وہ جانور بری, بری کسے کہتے ہیں؟ جو بر میں رہتا ہے, یعنی پیٹ اینیمل اس میں شامل نہیں ہے. اللہ علیہ وسلم. مرغی کہاں رہتی ہے؟ سمندر میں رہتی ہے. اچھا, یا نہ ہو کہ مرغی کو سمندر میں ڈال کے اسے پکڑ کے ذبح کر لے. پھر کہتے اگر ہم گھر کے باہر ہیں اور قرآن کی تلاوت گھر میں لگا کر چھوڑ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے اور کیا دلیل ہے؟ یہ بھی مزے کی بات ہے. حکم کیا ہے اور اس کی دلیل بھی کیا ہے؟ اچھی بات ہے کہ دلائل پوچھے جا رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. دلیل پوچھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ گھر کے اندر ہیں اور قرآن مجید لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اگر آپ گھر میں لگا کے باہر چلے جاتے ہیں, جائز ہے؟ جائز ہے کہ نہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں جائز ہے. کیا دلیل ہے بھائی مفتی صاحب؟ وہ محنت نہیں ہے بھائی. اگر آپ ہیں تو پھر سنیں ورنہ بند کر دیں, جب آپ نہیں ہیں تو چلنے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. بارک اللہ فیک. جی ہاں, بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان نہیں گھستے, شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو کیا اس لیے اگر ہم میں سے کوئی شخص سورہ بقرہ لگا کے چلا جائے جب اسے گھر سے جانا ہو تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ سورہ بقرہ چلا کے چلا جائے؟ جی ہاں جائز ہے, اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں, اس بنیاد پہ کسی حدیث پر عمل بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ خود پڑھتے تو زیادہ بہتر ہے. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی دکانوں میں برکت کے لیے ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے، وہاں پر تلاوت 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے، جب وہ آتے ہیں بند کر دیتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو تلاوت چلتی رہتی ہے، برکت کے لیے کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ اگر وہ چلتی رہے تو برکت ہوتی رہتی ہے، اور اس طریقے سے اس کو معمول بنانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ سلف سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے، اس طریقے سے یہ درست نہیں ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے شیاطین کو بھگانے کے لیے سور بکرا کو شخص لگا دیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اس میں، واللہ اعلم۔ متعلقہ کے بعد شاید بیچ میں رہے گی میرے بھائی، متعلقہ جو ہے اس کا ناند اور نفقہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا خاوند پہ، جب بائن ہو گئے تو ختم ہو گئی وہ۔ دیکھیں سید عمر یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اس کے اوپر ناند اور نفقہ باقی رہتا ہے ہمیشہ، زندگی ساری جب تک وہ زندہ ہے، اور وہ آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کرتے، اور یہ حدیث سیدہ فاطمہ کی جو ہے، سیدہ فاطمہ بن قیس کی، وہ نہیں مانتے تھے۔ اور صحیح قول یہی ہے کہ جب آپ نے سیدہ فاطمہ بن قیس کے لیے حکم دیا کہ اس کے لیے نان اور نفقہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب متعلقہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے اس کے لیے نفقہ نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں وہ متعلقہ اور جو بائن نہیں ہوئی، جس پہلی یا دوسری طلاق کے بعد، وہ تو باقی رہتی ہے نا، لیکن جو تیسرے طلاق کے بعد وہ بیوی تو نہیں رہتی نا باقی، اس کا پھر نان نفقہ کس لیے ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ الگ ہے، جب بچے ہیں تو بچوں کا خرچ تو ہے نا باپ پر، جب طلاق ہو جاتی ہے، بائن طلاق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ماں کے ساتھ رہتے ہیں حوانہ میں، اس کا خرچ کون دے گا؟ یہ خرچ بچوں کا بیوی کا نہیں ہے، یا اگر عورت دودھ پلاتی تو اس کے خرچ بھی باپ پر ہے، کہ وہ عورت جو کھاتی پی دودھ ضرورت تو پڑتی ہے نا، دودھ کھانے میں ضرورت پڑے گی کہ نہیں؟ تو یہ متعلق کا بیوی جب وہ کھائے گی تو اس کا خرچ کون برداشت کرے گا؟ خامد برداشت کرے گا، اس کے لیے اپنے لیے نہیں، نان رفقہ لیے اس بیوی کے لیے نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے متعلقہ ہو جائے۔
جیسے آپ اذان کی کسٹ لگا دیں گھر پہ تو اذان چلتی رہے، اذان ہوگی یا نہیں ہوتی، خطبہ لگا کے شروع کی جائے تو آپ نے سنا دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کسٹ لگا کے
شروع۔ اچھا یہ جائز نہیں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اچھا جزاک اللہ خیر، میں اپنے قول کو واپس لیتا ہوں۔ بھائی فرما رہے ہیں کہ جو میں نے بات کی ہے یہ سورہ بقرہ لگانے کی، اور شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیپ ریکارڈر میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ حقیقی تلاوت جیسی نہیں ہے، اور اس کی وہ مثال دیتے جیسے کہ اذان، اگر ٹیپ ریکارڈر اذان آپ سنتے ہیں تو اس کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اذان کا وقت ہی نہیں ہے، اور وہ اذان جو ہے جو آپ ٹیپ ریکارڈر میں سنتے ہیں، یا یہ فتویٰ میں نے بھی سنا تھا اذان کے تعلق سے ان کا نور الدرب میں، جب آپ ریڈیو چلاتے ہیں اور مکہ میں اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کیا آپ اس کو فالو کریں گے؟ جیسا فرماتے ہیں نہیں، کیونکہ اس کا تعلق اس روایت سے نہیں ہے کہ آپ اذان کو فالو کریں اور کہیں، کیونکہ وہ اذان جو آپ خود سنتے ہیں جو ٹیپ ریکارڈر کی وجہ سے نا، وہاں پر آپ اس کو فالو کریں گے اور دعا کریں گے۔ تو شیخ ابن رحمۃ اللہ کا قول موجود ہے، میں اپنے قول کو واپس لیتا ہوں، میرا قول غلط ہے، شیخ ابن رحمۃ اللہ کا قول صحیح ہے، اور سورۃ بقرہ سے کیسے لگا کے جانا درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یاد آ گیا جی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کون جواب دے گا مجھے؟ وہ اسی طریقے سے دوسری آیت ہے سورۃ الجمعہ میں، کون سی آیت ہے؟ وَلَقَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں منتشر ہو جاؤ خرید و فروخت کے لیے، یہاں پر امر ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اس وجہ شکار کرنا واجب ہے نہیں ہے؟ دلیل پوچھوں گا پھر مفتی صاحب.
اگر پہلے ہوتا تھی اس کے
لیے سنیں ذرا سنیں, یہ جواب ہے. قرائن میں سے قرین یہ بھی ہے جو حکم پہلے تھا حرمت سے, اگر فعل امر آ جاتا ہے تو پھر وہ واپس اسی حکم طرف لوٹایا جاتا ہے جو اس تحریم سے پہلے کا تھا. تو اصل کیا تھا احرام سے پہلے؟ شکار کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر امر جو ہے وجوب کے لیے بلکہ جواز کے لیے ہے. کس میں؟ سجدہ تلاوت میں. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ سجدہ تلاوت میں جب امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کی اقتداء میں, اور سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا سجدہ کرنے سے پہلے آپ رفع دین کرتے ہیں؟ نہیں, بغیر رفع دین کے آپ سجدہ کر لیں, اور رفع دین کی کوئی دلیل نہیں ہے اس میں. اللہ اعلم. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کا اثر جنوں پر ایسے نہیں ہوتی جیسے انسان خود پڑھتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ورنہ لگانا تو جائز, آپ لگائیں سنیں, لگانے میں کیا مشکل ہے؟ لیکن جو لگا کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں پہ جو جن بھوت وغیرہ ہیں شیطان بھاگ جائیں گے, وہ اس نظریے سے لگا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسے لگانا درست نہیں ہے. ورنہ ٹیپ لگا کے سننا جائز ہے, اس میں کوئی فرق نہیں, یعنی آپ دونوں میں خلط ملط نہ کریں. ہاں, عقیدہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے, اور اس طریقے سے چلا کے جانا بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ شیطانوں کو تو فرق نہیں پڑے گا نا اس طرح. وہ یہ کہہ رہے ہیں. واللہ اعلم.